हज का सफर भी है العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل کئی سالوں سے مدنی چینل کا معمول رہا ہے، روایت رہی ہے کہ حج کے سیزن میں، اشہور حج میں، حج کے حوالے سے، حج کے مسائل کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے مختلف سلسلے، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں حج ہی کے ذیلی عنوانات سے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو، اسلام کے نام لیواؤں کو اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کی اہمیت بھی بیان کی جائے، اس کی فضیلت بھی بیان کی جائے، اس کا طریقہ کار اور اس کے مسائل بھی بیان کیے جائے. الحمدللہ عز و جل مسلمان کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے رب کا پیارا پیارا کعبہ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوں اور حرمین طیبین کی حاضری ہمیں بھی نصیب ہو، اور خوش نصیب مسلمان ہر سال ہی جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں اور جن کو وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو وہ حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور حج کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں یہ مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حج کی تربیت کا. آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے مراحل اور حج کے ایام میں مناسک کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، کون سی چیزیں لازمی ہیں، رکن ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، کیا ہیں، اور اگر یہ ترک ہوتی ہیں تو کیا احکام ہوں گے. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر سال ہر سال سے یہ سلسلہ احکام حج مفتی بابو محمد علی اصغر عطاری مدظ اللہ العالی الحمدللہ یہ کرتے آ رہے ہیں. یہاں پہ مفتی صاحب، حج کا طریقہ کار، حج کا انداز، حج کے مناسک بھی بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں، اور الحمدللہ عز و جل ناظرین کی آنے والی کوز اور حاضرین کے، ہمارے جو منچ کے پاس موجود ہیں، جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاشقان رسول، ان کے سوالات کے جوابات بھی مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سال بھی ایسا ہی ہے، آپ کے لیے اس میں مختلف سیگمنٹس رکھے گئے ہیں، اور وہ سیگمنٹس کیا ہیں انشاءاللہ عز و جل جب آپ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کیسا تھا بعنوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اسی طریقے سے واجبات حج، اسی طریقے سے حج قدم با قدم، اور اسی طرح مختلف موقعوں پر مختلف عنوانات کے تحت مختلف ہمارے سیگمنٹس ہوں گے، مدنی گلدستے ہوں گے، عنوانات ہوں گے، اس پہ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے، اور یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا 5 ویک تک انشاءاللہ عز و جل، 5 جمعرات تک اسی وقت یعنی کم و بیش 10:15 کے آس پاس آپ یہ سلسلہ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنت و بر اجتماع کے بعد دیکھ سکا کریں گے، اور سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے حوالے سے روایت شامل کرتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بے شک روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں اور چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ عز و جل، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان
خدا نہ کرے تلاوت قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی. اب بڑھتے ہیں نعت رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عدنان بھائی.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل رہیے, انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. صلى الله عليك يا رسول الله, وسلم عليك يا حبيب الله. جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں, تم بلا لو تم بلا لے پر وہ قادر یا نبی. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Oh,
ماشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب الحمدللہ عز و جل پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آپ یہ سلسلہ احکام حج کرنے جا رہے ہیں. آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے. اور اب ناظرین اب ایک بہت اہم سیگمنٹ کا ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے, مدنی گلدستہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور مجھے میں سمجھتا ہوں اس میں عشق رسول کی چاشنی بھی ہم کو ملے گی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے
جی
تو بلا شبہ اہل ایمان خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں,
الحمدللہ
محظوظ ہوتے ہیں, مسرت ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے ویسے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور جب ہم مناسک کے حج سن رہے ہیں, حج کے احکام سن رہے ہیں
جی,
تو کیا ہی بہتر ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر حج ہے
جی,
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حج, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سفر فرمایا, کون کون سے اعمال کس موقع پر ادا فرمائے,
ٹھیک,
سفر کے اندر کیا واقعات پیش آئے, ان تمام چیزوں کو لے کر یہ گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے.
بڑھیں پھر گلدستے کی طرف بڑھیں.
محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حج. انتخاب کیا ہے ایک حدیث پاک کا, ایک بڑی طویل حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. اسی طریقے سے دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. گویا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں. تو تقریباً 5 سلسلوں کے اندر یہ حدیث پاک ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبتا و اسحاق ابن ابراہیم جميعا عن حاتم قال ابو بکر حدثنا حاتم ابن اسماعیل المدنی عن جعفر ابن محمد عن ابیہ. یہ سند ہے
ٹھیک.
امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اساتذہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام اسحاق بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں, اور یہ دونوں ہی اساتذہ جو ہیں حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کے دو شیوخ ہیں بیان ہوئے. پہلے شیخ ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ, صاحب کتاب ہیں, بہت مشہور محدث ہیں. ان کی اپنی حدیث کی جو کتاب ہے خاص طور پر مصنف, یہ کئی جلدوں پر جو ہے وہ مشتمل کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے. امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں امام ترمذی علیہ رحمہ کے علاوہ باقی تمام اصحاب جو سیاستہ ہیں انہوں نے ان سے حدیث نقل کی ہیں. 235 سن ہجری ان کا سن وصال ہے. اسی طریقے سے امام اسحاق بن ابراہیم جو ابن راہویہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں, تو ابن راویہ جو ہیں یہ بھی جلیل القدر محدث ہیں, حافظ الحدیث ہیں. 237 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد آگے راویوں کے اندر آتے ہیں حاتم بن اسماعیل المدنی, یہ بھی مشہور محدث ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں ان جعفر ابن محمد, حضرت جعفر, امام جعفر, جن کو دنیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. آپ کا مزار پر انوار بکی شریف میں ہے. آپ محدث وقت تھے, مجتہد تھے. 148 سن ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد ماجد سے, گویا کہ ان کے والد ماجد جو ہیں اصل راوی ایک طرح سے وہ ہیں. وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچ کر احوال دریافت کیے ہیں. تو ان کے والد جن کا نام یہاں صرف محمد لکھا گیا لیکن امام محمد باقر کے نام سے یہ مشہور ہے. بہت جلیل القدر تابعی ہیں. حضرت جابر جو کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے چونکہ ان کی ملاقات ہے تو اس لیے اور صحابہ سے ممکن ملاقات ہو, لیکن اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات یقینی ہے, تو اس بنا پر یہ تابعی ہیں. باقر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ باقر کا معنی ہے جمع کرنے والا, چونکہ انہیں علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ مختلف جگہوں سے گھوم گھوم کر علوم کثیرہ انہوں نے حاصل کیے اس لیے یہ باقر کہلائے. اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے الفاظ نقل کرتے ہیں, آگے جو واقعہ ہے اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں. قال دخلنا علی جابر بن عبداللہ, ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں جبل سلا کے پاس یہ مسجد واقع ہے اور یہاں باقاعدہ چاکنگ ہوئی ہوئی ہے کہ شیب بنی حرام, تو بنی حرام قبیلہ تھا, یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, یہاں آپ قیام فرما ہوتے تھے. بڑے واقعات ان کے گھر سے متعلق ملتے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. فسال عن القوم, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو چکے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے پوچھا کون آیا ہے. ہر ایک نے اپنا تعارف کروایا. حتی انتہا الیہ, امام باقر فرماتے ہیں یہاں تک کہ میری باری آئی. فقلت انا محمد بن علی بن حسین, میں محمد بن علی یعنی علی جو ہے وہ علی اوسط ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بن حسین میں ان کا صاحبزادہ ہوں. فاوا بیدہ الی رأسی, سر پر ہاتھ بڑھایا. فنزا ذریع العلا, تو چادر میری گر گئی, سر پر ممکن ہے چادر ہوگی کوئی, وہ چادر ان کی گر جاتی ہے. ثم نزا ذریع الاسفل, کندھے پر اگر وہ چادر آ گئی تھی تو وہ بھی گر گئی. ثم ودا کفہ بین صدیا وانا یومئذ غلام شاب, میں اس وقت چھوٹا تھا. محدثین نے لکھا کہ اس وقت ان کی جو عمر ہے وہ 8 یا 10 سال کی تھی. تو ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں, چونکہ اہل بیت سے ہیں, پیار محبت اور الفت کا ایک انداز ہے. فقال مرحبا بک, خوش آمدید. یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس حدیث پاک کے تحت محدثین نے ایک نہیں دو نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں علم و حکمت کے نکات بیان کیے ہیں. ایک تو حدیث طویل ہے, پھر مارکۃ العرا موضوع ہے, اور پھر اس حدیث کے اندر وقتاً فوقتاً ایسے موضوعات زیر بحث لائے گئے ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے. محدثین نے لکھا کہ سلام کرنے کے بعد ترحیب مسنون عمل ہے, یعنی سامنے والے کو ویلکم کہنا. اب اس کے مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پر مرحبا, ویلکم, خوش آمدید, آئیے آئیے, تشریف لائیے. یوں مختلف الفاظوں کے ساتھ سلام کرنے کے بعد خاص طور پر مہمان کو ویلکم کہنا یہ مسنون عمل ہے. فرمایا ابن اخی سلام مشیتا, کیسے آنا ہوا, جو چاہتے ہیں آپ پوچھئے. یہ کہتے ہیں فسألته وهو اعمى, میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا, آپ نابینا تھے. حضر وقت الصلاۃ, نماز کا وقت آ جاتا ہے. فقام فی نساجۃ ملتحفا بها, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک نساجہ کہتے ہیں ابایا کے طرز پر ایک لباس ہوتا تھا, اسے لیتے ہیں. اور راوی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، کلما وداحا علی من کبیہ، اپنے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے وہ پورا ہی نہ آتا، اتنا وہ تنگ تھا، یعنی ان کا جو طرز زندگی تھا وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح سادگی بھرا طرز عمل تھا، طرز زندگی انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا، سادہ سا لباس تھا، تو اپنا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ ہاتھ آ نہیں رہا، بڑے پھنس پھنس کے ڈالا ہوگا، تو رجع طرفاہا الیہ، لیکن وہ ہاتھ نکل جاتا تھا من صغریہا، کیونکہ یہ چھوٹا تھا، ورداؤہ الی جنبہ الی المشجبی، ایک چادر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی، لیکن آپ نے اسے استعمال نہیں فرمایا۔ فصلی بنا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی۔ محدثین نے یہ لکھا کہ ان الفاظوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نابینا اگر امامت کروائے تو جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ پھر دیگر مسائل بیان ہوئے کہ اگر کوئی عالم موجود ہے تو اسے فوقیت حاصل ہوگی، یا یہ کہ علماء نے بیان کیا کوئی لوگوں میں تنفر پھیلتا ہے تو پھر جدا گانا مسئلہ ہے، ورنہ فی نفس ہی نابینا کی امامت جائز ہے۔ اب یہ تو انہوں نے ایک نقشہ کھینچا کہ جب میری ملاقات ہوئی اس وقت کیا حالات تھے اور کس طرح جو ہے وہ ملاقات کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو انہوں نے پوچھا تھا، پوچھئے کیا پوچھنا ہے۔ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، میں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بتائیے وہ کس طرح ادا ہوا۔ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا، تو انہوں نے اپنی انگلیوں سے نو کا عدد بنایا۔ کسی زمانے میں میں نے دوران طالب علمی میں سیکھا تھا لیکن میں بھول گیا، عدد بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، مطلب کہ بھئی ایک تو ہم یوں کہہ دیں کہ یہ نو ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر اہل عرب کے ہاں ایک مخصوص طریقہ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے یوں جس طرح گنگے بہروں کی زبان ہوتی ہے اس طرز میں، جس طریقے سے وہ گنتے ہیں، اس طریقے سے ایک سمبل انہوں نے بنایا اور نو کا عدد اپنے انگلیوں سے ظاہر کیا اور فرمایا، پہلے انگلیوں سے نو کا عدد بنایا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث تسع سنین ولم یحج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 9 سال تک تشریف فرما رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ فرمایا۔ محترم پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے، کتنے عمرے فرمائے، یہ ایک جدا گانا بحث ہے اور اس میں کافی تفصیل ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے متعدد حج فرمائے اور مختلف طرح کی روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سال بھی ایسا نہیں تھا کہ حج نہ کیا ہو، لیکن جو عمرے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ عمرے کا احرام باندھا، 3 مرتبہ عمرہ ادا فرمایا، 1 مرتبہ عمرہ آپ ادا نہ فرما سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور حدیبیہ کے راستے مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ حدیبیہ پہنچے تو کفار نے آپ کو روک دیا، وہاں ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے اندر یہ بات طے پاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئندہ سال عمرہ کریں گے، اس سال آپ واپس تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کو آپ نے منظور کیا۔ حدیبیہ حرم کے کنارے پر ہے، حرم کے اندر جانور بھیجے گئے جو لائے گئے تھے، قربانیاں ہوئیں اور قربانیاں ہونے کے بعد پھر حلق یا تقصیر جو بھی ہوا، حلق کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بما رفقا واپس تشریف لے گئے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اور وہ نہ کر سکے، ایسی مجبوری آ جائے جو شریعت میں معتبر ہے تو اس صورتحال کو احصار کہا جاتا ہے اور ایسے زائر کو موصل کہتے ہیں. تو موصل یہ نہیں ہے کہ جب چاہے وہ احرام کھول دے, اس کے احرام کھولنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حرم میں جانور ذبح ہوگا پھر یہ حلق کرے گا. اس کے بعد سن 7 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لائے مدینہ منورہ سے, اور جو عمرہ آپ ادا نہیں کر سکے تھے احرام کھول دیا تھا, اس عمرے کی قضا آپ نے ادا کی, 3 دن مکہ مکرمہ میں رہے اور واپس تشریف لے گئے. اس کے بعد سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی غزوہ طائف بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو غزوہ حنین اور طائف سے جب آپ فارغ ہو گئے اور مقام حنین پر مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی, کچھ دن آپ وہاں مقیم رہے, تو ایک دن اچانک رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا, مکہ مکرمہ تشریف لائے, عمرہ ادا فرمایا اور راتوں رات ہی واپس تشریف لے گئے. یعنی عمرہ ادا کیا, حلق سے فارغ ہوئے, احرام ختم ہوا اور جیرانہ تشریف لے گئے. اور بعض صحابہ اکرام علیہ مرضوان کو تو پتہ تک نہ چلا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کر کر آئے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا عمرہ فرمایا اور سفر کے اعتبار سے تیسرا سفر تھا یہ. چوتھا عمرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے ساتھ فرمایا. جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نکلے ہیں تو اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے ساتھ چوتھا عمرہ فرمایا. اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ کا جو حج ہے وہ حج تمتع تھا یا حج قران تھا. معتمد یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا اور جو عمرہ فرمایا وہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے. حج کی فرضیت 9 سنی ہجری کو آتی ہے, یعنی جب ہجرت کا 9 سال تھا تو حج فرض ہوا, لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سنی ہجری کو حج ادا فرمایا. اب تاخیر کیوں ہوئی, اس حوالے سے علماء نے بہت سارے جواب دیے ہیں. ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ذوالحجہ جو ہے وہ آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم جو ہے وہ اگلا مہینہ ہوتا ہے, تو یہ جو آیت تھی یہ ذوالحجہ کے آخر میں نازل ہوئی تھی, حج کا موقع نہ رہا تھا, اس بنا پر اگلے سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا. لیکن 9 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنا کر بھیجا اور ایک قافلہ مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ فرمایا, کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا, اور فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا, جو کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا. تو اسی حدیث میں اب ہم حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں. فرماتے ہیں راوی, ثم اذن فی الناس فی العاشرہ, 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا حج کرنے کا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجن, لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج کر رہے ہیں. فقدم المدینہ کثیر کلہم یلتمسو ان یاتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ لوگوں سے بھر گیا, جوک در جوک, ہجوم در ہجوم, مختلف خطہ عرب سے لوگ مدینہ منورہ جمع ہونا شروع ہو گئے. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آنے والے مکہ بھی تو جا سکتے تھے براہ راست, لیکن مرکز کائنات مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام علی مردوان نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حج سیکھنا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی تھی, اس لیے مدینہ منورہ آ گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں حج کرنا چاہا. وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ, ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ عمل کریں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. تو بڑا شور تھا یعنی پورا جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے اس میں صحابہ اکرام علیہ مرضوان آنا شروع ہو گئے تھے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کا آغاز, حج کا جو سفر تھا اس کا آغاز 25 ذی قعدہ کو فرمایا. مدینہ منورہ سے آپ نے کچھ کیا, پہلے خطبہ ارشاد فرمایا, اور قرین قیاس یہ ہے کہ یہ خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کا دن فرمایا ہوگا, کیونکہ 25 ذی قعدہ کو ہفتے کا دن تھا. اس خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواقیت بیان فرما دیے, 5 میقاتیں کہ جس سے آگے مکہ مکرمہ جانے والا بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. اس تمام کا تذکرہ کتب حدیث میں ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کا میقات مقرر فرمایا, اہل نجد کے لیے ذات کرن کا میقات مقرر فرمایا, اہل عراق کے لیے ذات عرق کا میقات مقرر فرمایا, اہل یمن کے لیے یلملم کا میقات مقرر فرمایا, مصر اور شام سے آنے والوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوفا کا میقات مقرر فرمایا. تو بروز ہفتہ ظہر کی نماز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسجد نبوی شریف میں ادا فرماتے ہیں, اور نماز ادا کرنے کے بعد یہ قافلہ چلنا شروع کرتا ہے. اللہ اکبر, کیا نظارے ہوں گے, کیا سما ہوگا, کیا بہاریں ہوں گی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا کے ہمراہ, ہزاروں صحابہ کے ہمراہ حج کے لیے نکل رہے ہیں. ابھی احرام نہیں باندھا ہے, مدینہ منورہ کی حدود ختم ہوتی ہیں اور کوئی 9 یا 10 کلومیٹر مسجد نبوی سے دور ایک جگہ ہے وادی عقیق. اس وادی عقیق کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں, عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں, مغرب ادا فرماتے ہیں, عشاء ادا فرماتے ہیں, رات کو یہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماتے ہیں, سو جاتے ہیں, یہاں تک کہ جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ مبارک وادی ہے, اس میں آپ نماز پڑھیے اور حج کے ساتھ عمرے کو ملانے کا اعلان فرمائیے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمرے کا احرام باندھا, ایک تو یہ احرام تھا جو آپ حج کے لیے باندھ رہے تھے, اس میں آپ نے عمرہ ادا فرمایا. اس کے علاوہ جو 3 مواقع پر آپ نے عمرے کا احرام باندھا, علماء نے لکھا کہ تینوں مرتبہ آپ نے احرام ذی قعدہ میں باندھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ اشہر حج میں عمرہ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے, گناہ سمجھتے تھے. ان کے رد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی قعدہ, جو کہ حج کا مہینہ ہے, اس میں عمرہ کا احرام باندھا. اسی طریقے سے مشرکین مکہ حج کرتے ہوئے عمرہ نہیں کیا کرتے تھے, تو اس رات جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحلیفہ کے مقام پر تشریف فرما تھے, اور ذوالحلیفہ وادی عقیق کے اندر ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبارک وادی ہے, یہ ابیار علی آج کل اس کا نام ہے, یہ وہ مسجد ہے, مسجد میقات جو ذوالحلیفہ میں واقع ہے, کہ آپ اس جگہ پر نماز ادا فرمائیے اور عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا اعلان کیجئے. چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا. فجر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس بات کی خبر دی, فجر بھی وہیں ادا فرمائی اور اس کے بعد ظہر بھی وہیں ادا فرمائی. ظہر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ادا فرماتے ہیں, اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام احرام کے جو نوافل ہیں وہ ادا فرماتے ہیں. احرام کے نوافل آپ نے ادا فرمائے, اور وہیں بیٹھ کر یعنی نوافل ادا فرمائے اور اٹھنے سے پہلے, یعنی ہم مناسک سیکھ رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جو افعال ہیں, آپ کا جو طریقہ ہے, اس کے ذریعے ہم نوافل سیکھ رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم مناسک سیکھ رہے ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے, اور ابھی آپ کھڑے نہیں ہوئے کہ آپ نے جو احرام کی نیت ہے وہ فرما لی. تو پتہ ہی چلا کہ مسنون یہ ہے کہ نوافل ادا کرنے کے بعد کھڑا نہ ہوا جائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کی جائے. حج کرنے والا حج کی نیت کرے گا, عمرہ کرنے والا عمرے کی نیت کرے گا, جو حج قران کر رہا ہے وہ دونوں کی نیت کرے گا, افراد کرنے والا صرف حج افراد کی نیت کرے گا, تمتع کرنے والا صرف عمرے کی کرے گا. تو آپ نے احرام کی نیت فرمائی اور تلبیہ پڑھی. یاد رکھیے کہ نیت کرنے کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنی ہوتی ہے. اگر آپ نے نیت تو کر لی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ کو احرام کے تعلق سے مشکلات ہوں گی اور واجب کا ترک ہو جائے گا. تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے کھڑے ہوئے, ہزاروں صحابہ تھے, دور دور تک پھیلے ہوں گے. تو بعد میں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کے بعد نیت کی ہے, تلبیہ پڑھی ہے, پھر آپ کھڑے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے تلبیہ پڑھا. کچھ صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا ہے, احرام کی نیت کر لی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا. تو اب راویوں میں اختلاف ہوا. کچھ راویوں نے کہا کہ آپ نے مقام بیدا پر جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے, ایک پہاڑ کا نام تھا بیدا, جب آپ نے تلبیہ پڑھا. کچھ نے کہا کہ نہیں, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہو کر کھڑے ہوئے اسی وقت فوراً پڑھ لیا تھا. بعض نے کہا کہ نہیں, آگے جا کے پڑھا. بعض نے کہا کہ نہیں, مسجد میں پڑھ لیا تھا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خود تطبیق بیان فرمائی کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھا, پھر دوبارہ بھی پڑھا جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے, پھر مقام بیدا پر جا کر بھی پڑھا, تو اس بنا پر جس نے جس طرح دیکھا اس نے اپنا مشاہدہ اسی انداز میں بیان فرمایا. مکہ مکرمہ جانے کے دو راستے تھے. ایک راستے کا نام طریق شجرہ تھا, ایک راستے کا نام طریق معرس تھا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام طریق شجرہ سے روانہ ہوئے, طریق معرس سے آپ کی واپسی ہوئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا پڑاؤ ڈالا ذوال حلیفہ پر آ کر, تمام کے تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں. اور یہاں پر چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کی نیت کرنی تھی, احرام پہننا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان دو ہاتھوں سے خوشبو لگائی, یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے. فرمایا ولی حرم ہی ہینا احرما, جب آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تھی کرنے سے پہلے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آپ کو خوشبو لگائی. ولی حل ہی قبل ان یطوف بالبیت, اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے بعد حلق کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیا, طواف زیارت کے لیے نہیں تشریف لے گئے تھے, اس وقت بھی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی. تو اس حدیث پاک کی جو کا جو عموم ہے اس کو دیکھتے ہوئے محدثین نے بیان کیا کہ نیت کرنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا مسنون ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, لیکن عموم دیکھتے ہوئے محدثین نے لباس پر خوشبو لگانے کو بھی مستحب قرار دیا ہے کہ احرام سے پہلے جو چادریں ہیں نیت جب تک نہیں کی ہے اس پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے اور لگانا مستحب ہے. اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما تھے ذوال حلیفہ کے مقام پر, تو راوی بیان کر رہے ہیں فولدت اسماء بنت عمیس محمد ابن ابی بکر, حضرت اسماء بنت عمیس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے. ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہے, ذوال حلیفہ میں تشریف فرمائے پورا قافلہ, تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتی ہیں کہ جائیں پوچھیں اب کیا کرنا ہے. تو نبی کیف اصنعو فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنعو, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے فرما دو اقتسلی واستفری بثوب واحرمی, کہ غسل کریں. یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احرام کہ نیت کرنے سے پہلے غسل فرمایا تھا، اور حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا نام بھی اسماء ہے، چونکہ ولادت ہوئی ہے حالت نفاس میں ہے، اگرچہ کہ غسل اترتا ہی نہیں حالت نفاس میں، لیکن جو احرام کا غسل ہے اس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، اس کا تعلق جنابت سے نہیں ہے، تو باوجود یہ کہ یہ حالت پاکی میں نہیں تھی اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ غسل کریں، کپڑا رکھ لیں اور احرام کی نیت کر لیں۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا، اگر کوئی عورت میقات سے مکہ مکرمہ جا رہی ہے، حالت ناپاکی میں ہے، خواہ وہ ناپاکی نفاس کی ہو یا حیض کی ہو، اس پر لازم ہے کہ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے وہ نیت کرے گی، احرام کی نیت کیے بغیر نہیں جائے گی، وہاں جا کر وہ انتظار کرے گی، اور انتظار کرنے کے بعد پاک ہو جائے گی تو طواف کرے گی۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ بہت نزدیک کے دنوں میں جا رہی ہو، اسے حج نہیں ملے گا، تو پھر اس کے بہت سارے دیگر مسائل ہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت حج افراد کی نیت کر لیتی ہے، تو چونکہ اس میں مسجد الحرام شریف جانا نہیں ہوتا، براہ راست بھی وہ عورت عرفات جا سکتی ہے احرام کی حالت میں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز ادا فرمائی، ان ذو الحلیفہ میں، ثم رکب القصوہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، اذا استوت به ناقته البيضاء، راوی کہتے ہیں یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ، کہ جب بیدا پہاڑ پر یہ اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، نظرت الى مد بصری بین یدیہ من راکب و ماشن و عن یمینہ مثل ذلک، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا ہے، و عن یسارہ مثل ذلک و من خلفہ مثل ذلک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ازہرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سالار قافلہ ہیں، سردار قافلہ ہیں، شہ سوار قافلہ ہیں، اور ہجوم آپ کے ساتھ ہے، وعلیہ ینزل القرآن وہو یعرف تاویلہ، اور کیسا روحانی منظر ہے، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، سفر بھی رواں دواں ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تاویل بہتر جانتے تھے، وما عملنا به من شيء عملنا به، حضور جو جو کرتے ہم بھی وہی ادا کیے چلے جاتے، فأهلا بالتوحید، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات توحید کے ذریعے تلبیہ پڑھی۔ یا توحید کا لفظ بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، لیکن وہ تلبیہ توحید والا نہیں کہتے تھے، تلبیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، ماشاءاللہ،
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔
اور تلبیہ میں، خیر ہم تو حالت احرام میں نہیں ہے، برکت کے لیے کلمات پڑھے ہیں، یقینی طور پر یہ کلمات توحید ہیں، تو تلبیہ جب بھی پڑھا جائے تین مرتبہ پڑھا جائے، یعنی جو حالت احرام میں آ جائے گا، تو تلبیہ کی تکرار اب اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلبیہ پڑھا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ نے نیت کی ہے، نیت کرتے ہی فوراً آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ کے بعد علماء نے لکھا کہ درود پاک پڑھنا بھی مستحب ہے۔ تو جب جب موومنٹ ہو، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے تو بیٹھ گئے، سواری چلنا شروع کی، سواری میں چڑھے، پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں یا چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، جب جب مومنٹ ہو تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. یوں نہ کریں کہ ایک پڑھائے سب پڑھیں، بلکہ سب پڑھیں. تلبیہ اپنا اپنا پڑھا جاتا ہے. تلبیہ کا معنی ہے اے رب میں حاضر ہو گیا، اے رب میں حاضر ہو گیا. اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور پھر آپ کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں کو بلائیے، آپ نے لوگوں کو آواز دی تھی اور روئے زمین پر یہ آواز سنائی دی گئی تھی، اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے عالم ارواح میں یہ آواز سنی تھی. ان کی آواز پر جس نے لبیک کہا تھا اسے لبیک نصیب ہوگا، احرام نصیب ہوگا، خانہ کعبہ کی حاضری نصیب ہوگی. تو یہ لبیک اسی آواز پر لبیک کہی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلوایا تھا، ہم حاضر ہیں. اے مولا کریم ہم حاضر ہیں، اے رب العالمین ہم حاضر ہیں. تو یوں اپنی حاضری کی صدائیں لگاتا ہوا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوا ایک حاجی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. راوی کہتے ہیں وَأَهْلَ النَّاسُ بِحَاذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلبیہ کہا تو اہل الناس بحاظ الزی یوہ لو نبی، تو پھر لوگوں نے بھی تلبیہ کہا. اور جس کو جو الفاظ پسند آئے ان الفاظوں سے کہا، مختلف طرح کے الفاظوں سے کہا. فلم یرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا. ولزیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظوں سے تلبیہ کہا انہی الفاظوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کہتے رہے. اب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے. ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اتوار کے دن ذوالحلیفہ سے نکل رہے ہیں، جو کہ اس وقت اسی طرح ہے جس طرح ہمارے یہاں باب المدینہ میں ٹول پلازا ہے، بالکل مدینہ منورہ کی آبادی کے کنارے پر یہ مقام واقع ہے. اور روحا کے راستے، جو راستہ بیر روحا والا ہے، اس راستے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں. یہ دیکھیے ابیار علی آج کل اس کا نام ہے، اور یہ مسجد کا جو مینار بنایا ہوا ہے اس انداز کا بنایا ہوا ہے جیسے کوئی احرام پہن کر کھڑا ہو. تو اتوار کے دن یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے اور بیر روحا پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے. اب ایک بڑا دلچسپ واقعات کچھ اور بھی رونما ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ فرماتے ہیں. روحا کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابن مریم تلبیہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں. اب یا تو ممکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر آپ اسی راستے سے گزرتے ہوئے حج ادا فرمائیں گے. مقام اسایا سے بھی آپ گزرے، اس کے بعد مقام ابوا سے گزرے. ابوا جو ہے وہ اسی راستے پر روحا سے آگے ایک مقام ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا مزار پور انوار بھی ابوا کے مقام پر ہی واقع ہے. تو ابوا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ مختلف جگہ پر پڑاؤ کرتا ہوا آ رہا تھا. پانچویں منزل جو ہے وہ ابوا کا مقام تھی. یہاں آپ نے فرمایا کہ میں یونس بن متی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ سواری پر ہیں، انہوں نے اون کا جبہ پہن رکھا ہے. اونٹنی کی جو نکیل ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور تلبیہ کہہ رہے ہیں. ممکن ہے ان کی شریعت میں بغیر سلا لباس نہ ہو احرام کا، اس لیے فرمایا کہ ان کا جبہ پہن رکھا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ آگے بڑھتا ہے، وادی اصفان پہنچتے ہیں. وادی اصفان مکہ مکرمہ کے کافی نزدیک ہے، لگ بھگ 100-150 کلومیٹر جب مکہ مکرمہ رہ جاتا ہے تو وادی اصفان آتی ہے. یہاں قافلے کی چھٹی منزل تھی. فرمایا کہ ہود و صالح سرخ اونٹوں پر گزر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وادی صرف کا آج کل نام ہے نواریا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار بھی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے, دوسرا جو آپ کا سفر تھا جس میں آپ نے اپنے عمرے کی قضا فرمائی, تو اس سفر میں آپ کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا, یہیں آپ کا گھر ہوا کرتا تھا. اور جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو وہ دوبارہ اسی جگہ تشریف لے آئیں اور اپنے گھر کے جگہ پر ہی ان کی تدفین ہوئی ہے, اور آج بھی تنہ تنہا ان کا مزار پر انوار روڈ کے کنارے پر واقع ہے. بالکل جو چوکی آتی ہے, جو شہر کی انٹری کی چوکی ہے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے, اس سے کوئی 3 یا 4 منٹ کے فاصلے پر ان کا مزار پر انوار موجود ہے. مدینہ منورہ سے آتے ہوئے جو روڈ ہے اسی سائڈ پر آتا ہے. تو پہلے اس کا نام تھا مقام شریف, آج کل نواریا ہے, یہ حرم سے باہر ہے. پھر آپ وادی ارزق سے گزرے, مکہ مکرمہ ہی میں ہے یہ وادی, اور اس کے بعد مقام ذی طوا پر تشریف لائے. یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا, اس کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر تھا 7 دن پر محیط تھا. 4 دن ذی قعدہ کے, 29 کا مہینہ ہوا تھا, اور 3 دن ذو الحجہ کے. 7 دن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ میں داخل ہوئے, اور ابھی مکہ شہر میں نہیں گئے بلکہ حرم کے باہر جو وادی طوا کا علاقہ تھا, آج کل اس کا نام جرول ہے, تصویر سامنے نظر آ رہی ہے, جرول کا جو علاقہ تھا یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات قیام فرمایا, اور مکہ مکرمہ کی جو آبادی تھی خانہ کعبہ جانے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں غسل فرمایا. اور چاشت کے وقت, یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چاشت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام تشریف لے گئے. جرول سے مسجد الحرام جانے تک کیا واقعات ہوئے, سفر کا کیا انداز رہا, کس دروازے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام شریف میں داخل ہوئے, عمرے کا کیا انداز تھا, اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج ہے اس کی تفصیلات سنیں گے. صلوا علی الحبیب, اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد امام جود الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
مجھ سے ابھی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ, ایک گلدستہ ہم نے اس انداز کا بنایا ہے جس میں ہمارے ناظرین ہی شامل ہوں گے, وہ انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ اشعار, چند اشعار جو ہے کلام کے بھی ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ ہمارے اس سیگمنٹ کا بمپر دیکھیں گے, دیکھیں گے کیا سیگمنٹ ہے یہ, ایک حاضرین سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل, آپ کو سوال بھی بتا رہے ہیں اور اس کی ڈیوریشن بھی بتا رہے ہیں, لیکن پہلے باقاعدہ ہم اس کا لوگو دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سوال کیا ہے, حاضرین جو ہمارے یہاں موجود ہیں ان کو بھی یہ ہم نے کارڈ بنائے ہیں, اور انشاءاللہ عزوجل کارڈ کے ذریعے ہمیں اپنے جواب سے آگاہ کریں گے. اور حاضرین کی طرف سے 4 4 جو ہمارے جواب دینے والے افراد ہوں گے ان کے نام جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی. سوال کیا ہے, سوال یہ ہے آج کا احکام حج سلسلے کا, آج کا سوال پہلی ایپیسوڈ کا سوال ہے, پاکستان یا بیرون ملک سے مکہ المکرمہ جانے والا حج یا عمرے کا احرام کہاں سے باندھے گا؟ تو اس کا آپشن ہم نے دیے ہیں, 4 آپشن ہیں, حرم مکہ سے, اے آپشن ہے حرم مکہ سے, بی آپشن ہے میقات یا اس سے پہلے سے, سی آپشن ہے ہمارے پاس مسجد الحرام سے, اور ڈی آپشن ہے جدہ سے.
حاجیوں کی تربیت کا سلسلہ ہے
جی,
تو چلیں گے دلچسپی کے لیے. سوال ہے ایک ایسا سوال جو بڑا ایک کلیدی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے
جی,
تو اس کا جواب تو آنا چاہیے نا پھر.
جی جواب آنا چاہیے,
ان حاضر میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو حج پہ جا رہے ہوں گے.
مفتی ابھی ہم کچھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ عزوجل جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا, ایک آپ نے بڑا زبردست سیگمنٹ کا اضافہ کیا, پچھلے سالوں میں سیگمنٹ نہیں تھا, یہ مدنی گلدستہ نہیں ہوتا تھا, اس سال احکام حج میں اس کا اضافہ ہے, اور ایک نئے انداز سے ایک نئی چیز پیش کر رہے ہیں، بالخصوص ان افراد و ناظرین کے لیے جنہیں مسائل تھوڑے مشکل لگتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو شاید یہ مدنی گلدستہ آپ کی اس الجھن کو سلجھن میں تبدیل کرے، کسی نہ کسی حد تک فرق پڑے.
تو محترم اور پیارے سے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ، اس کا نام ہے اصطلاحات حج و عمرہ. حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے کچھ ایسی اصطلاحات جسے آپ ممکن ہے کتابوں میں پڑھتے آئے ہوں لیکن تھوڑی سی دقت ہوتی ہے سمجھنے میں، تلفظ ادا کرنے میں، تو کچھ اصطلاحات کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے. اللہ نے چاہا تو ہر سلسلے کے اندر کچھ نہ کچھ اصطلاحات شامل کرتے رہیں گے. حج کی تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتو. آئیے دیکھتے ہیں حج افراد کسے کہتے ہیں.
حج افراد وہ حج جس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کیا جاتا ہے، اسے حج افراد کہتے ہیں، اور اس حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں. مکہ مکرمہ اور حل میں رہنے والے صرف حج افراد ہی کرتے ہیں، جبکہ باہر یعنی آفاق میں رہنے والے بھی حج افراد کر سکتے ہیں. حج افراد والا جب احرام باندھتا ہے تو حج کی نیت کرتا ہے، اور اس کا یہ احرام حج کے بعد ہی اپنے وقت پر ختم ہوتا ہے. بہت نزدیک کی فلائٹ والے یہ حج کریں تو سہولت ہوگی، ورنہ طویل عرصے تک احرام ہی میں رہنا ہوگا.
حج کی ایک اور قسم ہے، اس حج کو کہتے ہیں حج قران. آئیے دیکھتے ہیں حج قران کیا ہوتا ہے.
حج قران وہ حج جس میں حج و عمرہ ایک ہی احرام سے ادا کیے جائیں، اسے حج قران کہتے ہیں. حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تخصیص کروا کر احرام نہیں کھولتے، بلکہ بدستور احرام باقی رہتا ہے، جو کہ حج کے بعد اس وقت کھلتا ہے جب حاجی 10 ذوالحجہ کو پہلے دن کی رمی پھر قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقصیر کر لیتا ہے. اس کے بعد عام لباس میں اسے بقایا مناسک یعنی طواف زیارت اور بقایا دن کی رمی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے. حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. یہ جب اپنے گھر سے یا میقات سے احرام باندھتا ہے تو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. حج قران سب سے افضل حج ہے، اور جو حاجی آخری تاریخوں میں جانا چاہتا ہے، مثلا 4 یا 5 ذوالحجہ یا اس کے بعد، تو اس کے لیے حج قران کرنا قدر آسان ہوگا، اس لیے کہ حج قران والے کو حج تک احرام ہی میں رہنا ہوگا اور اس کی پابندیاں پوری کرنا ہوگی.
پاک و ہند سے جانے والے اکثر لوگ حج تمتو کرتے ہیں، پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں پھر وہاں جا کر حج کا احرام باندھتے ہیں، ایسے حج کو حج تمتو کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حج تمتو کیا ہوتا ہے.
حج تمتو جس حج میں عمرہ اور حج الگ الگ احرام سے کیا جائے، اسے حج تمتو کہتے ہیں. اس حج کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. تمتو کرنے والا اپنے گھر سے یا میقات سے سب سے پہلا جو احرام باندھتا ہے وہ عمرے کا ہوتا ہے، اور اس حج کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہو، یعنی یکم شوال سے لے کر وقوف عرفہ سے پہلے تک عمرہ کرنا پایا جائے. عمرہ کرنے کے بعد یعنی طواف و سعی کے بعد یہ زائر حلق یا تقصیر کروا کر احرام ختم کر دیتا ہے. پھر حج پر جانے کے لیے 8 ذوالحجہ یا 1-8 دن قبل حج کا احرام باندھ کر حج کرتا ہے، اور حج کا یہ احرام اس وقت کھلتا ہے جب 10 ذوالحجہ کو پہلے دن کی رمی پھر قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا تقصیر کر لیتا ہے. اس کے بعد عام لباس میں اسے بقایا مناسک یعنی طواف زیارت اور بقایا دن کی رمی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے.
حج کے تعلق سے بہت سارے اصطلاحات ہیں، اور کچھ اصطلاحات کے اندر غلطی بڑی ہی عام ہوتی ہے، جیسا کہ ایک اصطلاح ہے اشہر حج، حج کے مہینے، دوسری اصطلاح ہے حج کے ایام، تو حج کے ایام جداگانا اصطلاح ہے، حج کے مہینے جداگانا اصطلاح ہے، حج کے جو ایام ہیں جن میں مناسک شروع ہوتے ہیں 8, 9, 10 وغیرہ، ان تاریخ کو ایام حج کہتے ہیں. لیکن اشہر حج سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اشہر حج کسے کہتے ہیں.
اشہر حج، اشہر حج سے مراد حج کے مہینے میں یکم شوال المکرم سے 10 ذوالحجہ تک کی مدت کو حج کے مہینے یا اشہر حج کہا جاتا ہے. چونکہ یکم شوال سے مناسک کی ادائیگی شروع ہو سکتی ہے، جیسا کہ تمتو یا قران والے کا عمرہ یا حج افراد والے کا طواف قدوم وغیرہ، اسی لیے یکم شوال سے حج کے مہینے کی ابتدا ہو جاتی ہے.
عمرے کا بھی رکن ہے طواف کرنا. طواف کے اگرچہ کہ کئی اقسام ہیں، لیکن طواف کہتے کسے ہیں؟ اقسام کو بھی ہم بیان کریں گے. طواف کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں.
طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر یا پھیرے لگانا ایک طواف کہلاتا ہے. ایک چکر کو طواف نہیں بلکہ پھیرا یا شوط کہتے ہیں. طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور اختتام بھی حجر اسود پر ہی ہوتا ہے. طواف کی نیت حجر اسود سے کچھ پہلے کر کے حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کرتے ہیں. پھر ہر چکر میں جب جب حجر اسود کے سامنے سے گزریں گے تو استلام کریں گے، اور جب 7واں یعنی آخری چکر ختم ہوگا تو بھی اختتام پر استلام کریں گے تو ایک طواف مکمل ہو جائے گا. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے.
جس جگہ طواف ادا کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں. ممکن ہے مطاف کے تعلق سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں، آئیے دیکھتے ہیں مطاف کسے کہتے ہیں.
مطاف جس جگہ میں طواف کیا جاتا ہے، عرف عام میں خانہ کعبہ کے گرد جو بغیر چھت کے فرش ہے اسے مطاف کہتے ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے پوری مسجد حرام مطاف ہے. مسجد کے کسی بھی فلور یا حصے سے طواف کیا تب بھی طواف ہو جائے گا.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، اور ابھی ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے. مفتی صاحب، یہ ہمارے مدنی گلدستے بھی چل رہے ہیں حج کے حوالے سے، سفر حج، کیونکہ ہم نے احکام حج میں سفر حج بیان کریں گے آپ مسائل کے ساتھ ساتھ. تو حج پر جانے والے کو تیاری کے حوالے سے ابتداءً کیا کرنا چاہیے، کون سے ایسے امور ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے سب سے پہلے یعنی ان ایام میں اسے کوششیں شروع کر دینی چاہیے، ان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
تیاری تو سبھی کرتے ہیں
جی.
جو سفر پر جاتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو تیاری نہ کرتا ہو.
جی، تیاری تو سب کرتے ہیں.
ہر سفر کی ایک فکر انسان پر چڑھ جاتی ہے.
ٹھیک ہے، فطری چیز ہے، یہ
فطری چیز ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے، کوئی اچھی تیاری کرتا ہے، کوئی خراب تیاری کرتا ہے. کوئی جا کے وہاں رو رہا ہوتا ہے، میں تو یہ نہیں لے کر آیا، میں تو وہ نہیں لے کر آیا،
وہاں جا کے رونا تو اچھا ہی
مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا. اسی طریقے سے وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں جو کچھ سیکھ کر سمجھ کر نہیں گئے ہوتے. تیاری 2 طرح کی کرنی چاہیے. ایک تو جو سفر کا تجربہ ہے اس تعلق سے کچھ سیکھا جائے کہ سفر کے اندر کیا مشکلات پیش آئیں گی، کیا جو ہے وہ چیزیں کرنی ہوں گی، کس موقع پر کیا کرنی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں کتنا ہی سمجھا دیا جائے، 10 سے 20% سمجھائی جا سکتی ہیں. باقی سفر خود ایک کلاس ہے. جب بندہ اس کلاس روم میں جاتا ہے تب جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں.
یعنی تھیوری میں سے جو سیکھیں گے سیکھیں گے، لیکن اصل چیز پریکٹیکل ہے.
اصل چیز پریکٹیکل ہے. کہیں بھی آپ کو جانا ہو، ایک تو سفر کا ہوا ہوتا ہے، ایک پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک فطری بات ہے.
چلنے سفر پہ کیا ہے،
ایک فطری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے،
آمین.
لیکن دوسرا یہ ہے کہ بہرحال جتنی زیادہ تجربہ کار لوگوں سے معلومات حاصل ہوں گی، سیکھیں گے مطلب کہاں ٹھہرنا ہے، کس طرح ٹھہرنا ہے، کب کون سی چیز کہاں ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور مختلف تربیتیں بیان ہوتی ہیں، جو پہلے سے حاجی آ چکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے کچھ معلومات لی جائے. جو سفر کی ضروری چیزیں ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لی جائیں. تو یہ جو ٹاپک ہے
جی
کافی حد تک کور ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب سفر کا دوسرا حصہ ہے،
ٹھیک ہے،
وہ یہ ہے کہ کوئی سنگاپور یا ملائیشیا یا جاپان تو جانے رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اصل مقصود ہے عبادت کرنا،
صحیح،
حج کو ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا، مناسک کے حج ادا کرنا،
ٹھیک،
تو مناسک کے حج کے تعلق سے پہلے سے تیاری کر کر جانا ضروری ہے،
ٹھیک،
مناسک کے کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا مکروہات ہیں، احرام کی کیا پابندیاں ہیں، احرام کہاں ضروری ہے، کہاں ضروری نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے مطالعہ شروع کیا جائے. اور رفیق الحرمین بہت شاندار کتاب ہے، یعنی میں رفیق الحرمین کو گائیڈ بک کہتا ہوں،
ٹھیک، حج کے حوالے سے
اس کا نام بھی رفیق الحرمین ہے نا،
جی جی،
تو یہ گائیڈ کرتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کس موقع پر. تو ایک سے زیادہ رفیق الحرمین لے لیں، وہاں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس کتابیں نہیں ہوں گی، جو سامان تو اتنے سارا لے آئے ہوں گے،
ٹھیک ہے،
چار بیگ بھر کے لے آئے ہوں گے،
صحیح،
لیکن ان کے پاس دعا کے لیے کوئی کتابیں نہیں ہوگی.
یعنی حرمین شریفین کی رفیق جو ہے رفیق الحرمین ہے،
بلا شبہ.
الحمدللہ ہماری مجلس حج عمرہ جو ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تقسیم کرنے کی سعی کرتی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، ایک نہیں دو لے جائیں، تین لے جائیں، جتنی لے جا سکتے ہیں توفیق ہے آپ اتنی لے جائیں، اور اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے تو میں تو کہوں گا یہ پھر بھی لے لیں، اپنے پاس تو رکھیں.
تو یوں ایک تو یہ کہ مطالعہ کرنا ضروری ہے، رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں، بہار شریعت کا چھٹا حصہ ہے اس کا مطالعہ کریں، مجلس حج و عمرہ کی اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بڑی مفید اپلیکیشن ہے، نماز کے اوقات کے تعلق سے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے نماز کی، اگر وہ ڈاؤن لوڈ نہ کیو وہ بھی کر لیں، بہت زیادہ کام آتی ہے وہاں پر، نماز کی ٹائمنگ مختلف ہوتی ہے. تو یوں جو دینی گوشے ہیں، جو دینی پہلو ہیں، ان پر بطور خاص توجہ رکھیں، اور خاص طور پر احرام کب باندھنا ہے، احرام کب ختم ہوگا، حج کے مناسک کیا ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہیں. اور چونکہ ایک طبقہ ہے جن کا حج کا جو سفر ہے پہلا جہاز کا سفر ہوتا ہے، پہلا بیرون ملک کا سفر ہوتا ہے، بلا شبہ لوگ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ سفر کی جو تیاری ہے، فزیکل تیاری، اشیاء کے تعلق سے کیا چیزیں لے کے جانی ہیں، کیا نہیں لے کے جانی. بعض اوقات بندہ بڑی اہم چیز بھول جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کا سارا سفر جو ہے نا اس کی فکر میں رہتا ہے،
یعنی دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے،
دل وہاں لگا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم نے ایک پیکج بنایا ہے سامان سفر کے تعلق سے، کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو سامان سفر کے اندر کیا کیا چیزیں آپ شامل رکھیں. یہ کوئی حتمی پیکج نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ایک نمونے اور ماڈل کے
جنرل پیکج بنا دیا عمومی اعتبار سے،
ماڈل کے لیے بنایا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سامان سفر کے تعلق سے ایک پیکج.
سفر حج میں اشیاء ضرورت کی تفصیل، سامان ضرورت، کتب، الیکٹرانک چیزیں، لباس، سفری کاغذات.
حج کا سفر جھیلے میرے مولا نصیب ہو.
سامان ضرورت، عطر، جائے نماز، تسبیح، آئینہ، تیل، تولیہ، صابن، منجن یا ٹوتھ پیسٹ، سیفٹی ریزر، پلیٹ، کنگا، سرما، سوئی دھاگا، ناخن تراش یعنی نیل کٹر. سامان پر نام، پتہ لکھنے کے لیے موٹا مارکر، رومال یا ٹشو پیپرز. استعمال کرتے ہوں تو نظر کے دو چشمے. ہوائی جہاز میں دوران سفر جن دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، معاذ ڈاکٹر کی سند اپنے گلے کے بیگ میں رکھیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. باقی دوائیں بے شک لگیج میں ہوں. پیک کی ہوئی ادویات، ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے گلے میں لٹکانے والا چھوٹا سا بیگ، بیگ پر نشانی لگانے کے لیے کپڑے کی کترن، تاکہ ایئرپورٹ پر بیگ پہچاننے میں آسانی ہو. گلاس، دسترخوان، حسب ضرورت کھانے کے برتن، بوڑھا یا معذور شخص ویل چیئر لے جائے لیکن اس کو فلائٹ میں بتانا ہوگا. حالت احرام کے لیے ایک سے زائد دو پٹی والی چپل. بیگ دستی سامان رکھنے کے لیے تفصیل: ایک عدد بڑا بیگ، جہاز میں ساتھ لے جانے کے لیے بیگ یعنی ہینڈ کیری، منا اور عرفات میں لے جانے کے لیے شولڈر بیگ یعنی اسکول بیگ، گلے میں ڈالنے کے لیے چھوٹا بیگ، ضروری کاغذات اور رقم کے لیے پاکٹ بیلٹ. بڑے بیگ کو لگیج بیگ کہتے ہیں. یہ آپ ساتھ نہیں رکھتے بلکہ ایئرپورٹ پر جمع ہو جاتا ہے اور جہاز کے نیچے خانوں میں رکھا جاتا ہے. قینچی، بلیڈ وغیرہ اس میں ڈال دیں، دستی بیگ میں یہ چیزیں نہ رکھیں. جہاز میں لگیج بیگ کے بجائے اپنے ساتھ لے جانے والی ممنوع اشیاء وغیرہ: بلیڈ، میٹل، قینچی، چاقو، نیل کٹر یعنی ناخن تراش.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
کتب: رفیق الحرمین، مدنی پنج سورہ، ایک سے زائد قلم اور لکھنے کے لیے پیڈ، بہار شریعت کا چھٹا حصہ، اپنے پیر صاحب کا شجرہ شریف، نعتوں اور سنتوں بھرے بیانات اور حج میموری کارڈ.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
الیکٹرانک چیزیں: موبائل چارجر، بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ منا کے خیموں میں کام آئے گا، موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک، چائے وغیرہ کے لیے الیکٹرک کیٹل.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
لباس: احرام ایک سے زائد، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات رکھنے کے لیے پاکٹ بیگ، حسب ضرورت چار سے آٹھ جوڑے، بنیان، سویٹر وغیرہ ملبوسات موسم کے مطابق، ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے شال، امامہ شریف مع سربند اور ٹوپی، مزدلفہ اور دیگر ضروری مقامات کے لیے پلاسٹک کی فورڈ ایبل چٹائی، اسلامی بہنوں کے لیے ابایا یعنی برقع، اسلامی بہنوں کے لیے نماز کے لیے موٹی چادر، اسلامی بہنوں کے لیے دستانے اور موزے، اسلامی بہنوں کے لیے پی کیپ.
حج کا سفر جھیرے میرے مولا نصیب ہو.
سفری کاغذات: پاسپورٹ، شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں، کاپی ہو تو بہتر ہے، معلم کی طرف سے ملنے والے کاغذات، جہاز کی ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ. نوٹ: پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات کی دو سے تین کاپی کروا کر مختلف بیگوں میں رکھیں، ایک کاپی گھر پر چھوڑ کر جائیں.
مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی طرف. سوالات ہیں، کیا ہیں تاثرات، آئیے چلتے ہیں اور آپ کی کال سنتے ہیں. اگر سوالات ہیں تو مفتی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس پر شرعی رہنمائی لیتے ہیں. جی
مالک اللہ دیتا، راول پنڈی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب بندہ عمرے حج کے لیے جاتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد پھر منڈواتا ہے اور احرام کھولتا ہے، تو اس قربانی کا اگر نہ پتا چلے کہ قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، ہو گئی ہے تو پتا چل جاتا، اگر نہ ہوئی ہو ایک دن بھی نہ وہ بتائیں، دوسرے دن بھی نہ بتائیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی،
اصل میں ایک تو ہوتا ہے وقوع کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہوتا ہے وقوع سے پہلے کیا کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے،
ایسا وقوع ہی نہ ہو کہ آپ کو آپ کی قربانی کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کب ہوئی ہے. پتہ چلنا کیوں ضروری ہے؟
جی،
حج کے اندر ایک ترتیب واجب ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جن کی ترتیب واجب ہے. کہ پہلے دسواں جو دن ہے، دس ذوالحجہ کا، عرفات سے آ جاتے ہیں، مزدلفہ سے نکلتے ہیں صبح، اور پہلے دن آ کر رمی کرتے ہیں. سب سے پہلے رمی کریں گے، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا. ان تین چیزوں کے اندر ترتیب رکھنا واجب ہے. تو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی اور حلق کر لیا، پتہ چلا کہ جناب قربانی نہیں ہوئی تھی، تو ترک واجب ہوگا، گناہگار ہوں گے، دم لازم ہو جائے گا. تو اس لیے پہلے سے ہی یہ اہتمام کریں، ایسا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی قربانی کس وقت ادا ہوئی ہے. آج کل تو گورنمنٹ نے، جو گورنمنٹ اسکیم میں جاتے تھے، پہلے ہوتا تھا کہ وہ پیسے جمع ہو جاتے تھے اور وہ
ہوئی نہیں پتا
ٹائم، تو وہ ہزاروں لوگوں کو ایک ہی دیتے تھے، تو وہ غیر محتاط طرز عمل تھا. اب تو گورنمنٹ نے حاجیوں کی سہولت کے لیے وہ شرط ختم کر دی ہے.
ٹھیک،
چوائس پر ہوتا ہے، آپ اپنے پیسے جمع نہ کروائیں پیکج میں، جہاں سے قربانی ہوتی ہے آپ وہاں سے کروا لیں.
یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو قربانی ان کے ذمہ لگا دیں، چاہیں تو خود اپنی ترکیب میں کرائیں.
کس کے ذمہ لگا دیں یہ دیکھا جائے گا، جو بینک کے اندر جمع کرواتے ہیں اسے تو ہم غیر محتاط کہتے ہیں.
یعنی یہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ وقوع سے پہلے کیا کرنا ہے،
وقوع سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال انتظار کریں گے، اور جب آپ کو یقین کامل ہو جائے قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد ہی حلق کروائیں گے. ہاں، اس میں احرام میں رہیں، طواف زیارت اگر کر کر آنا ہے تو احرام میں رہتے ہوئے بھی طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، ایسا ممکن ہے. اور جو بقیہ دن کی رمی ہے وہ بقیہ دن کی رمی کرتے رہیں.
ٹھیک، تو یہ کام تو بہرحال قربانی ہی کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اشفاق اتاری، زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کوئی اسلامی بہن اگر ایام مخصوص کی وجہ سے طواف زیارہ نہ کر سکے اور وہ 12 تاریخ کے بعد فارغ ہو، تو وہ کیا طواف زیارہ کرے گی؟ اور اگر کرے گی تو کیا اس کو دم بھی دینا پڑے گا؟ جزاک اللہ تعالی خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ٹھیک ہے جی،
فرض حج کے دو ہی ہیں، ایک عرفات کا وقوف مقررہ وقت کے اندر، اور دوسرا حج کا فرض ہے طواف زیارہ. طواف زیارہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، رخصت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بہر صورت طواف زیارہ ہی کرنا ہوگا. اور جو انہوں نے صورت پوچھی ہے، کوئی اتنی مشکل صورت نہیں ہے، شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس نے جو طواف زیارہ کا وقت ہے پورا وقت ناپاکی کی حالت میں ہی پایا،
ٹھیک ہے،
اور پاک نہیں ہوئی، 12 ذوالحجہ کا غروب ہو گیا، یعنی وقت ختم ہو گیا جو اس کا واجب وقت ہے، تب بھی اس عورت پر نہ تو کوئی گناہ ہے نہ کسی قسم کا دم لازم آئے گا، کیونکہ اسے تو موقع ہی نہیں ملا، پاک ہی نہیں تھی، پورا وقت اسے ملا ہی نہیں. تو یہ عورت پاک ہونے کے بعد طواف زیارہ کرے گی، اس پر دم بھی نہیں ہے. ہاں، جس عورت کو وقت ملا نہیں کیا، اس کے جدا گانا مسائل ہے، جو انہوں نے پوچھا ہے اس میں یہ صورت نہیں تھی، تو یہ عورت کرے گی. اور بالفرض ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ عورت پاک نہیں ہوتی، فلائٹ کا وقت آ جاتا ہے اور فلائٹ تبدیل کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بعض لوگوں کو طریقہ نہیں پتا ہوتا، بعض لوگوں کے ساتھ محرم کا مسئلہ آ جاتا ہے، سیٹیں نہیں ہوتی ان تاریخوں میں، سبھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو فلائٹ بھی پاسیبل نہیں ہے رکوانا. تو شریعت مطہرہ نے اس موقع پہ یہ حکم دیا ہے کہ عورت طواف زیارہ ناپاکی کی حالت میں ہی کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے ایک تو اسے توبہ کرنی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا، یعنی اونٹ جو ہے وہ قربان کرے گی، یا 7 حصے جس جانور میں ہوتے ہیں وہ جانور وہ قربان اسے کرنا پڑے گا. دم بکرے کی قربانی کو کہتے ہیں، بکرے کی یا دمبے کی قربانی کو، بدنا جو ہے وہ 7 حصوں کی قربانی کو کہتے ہیں، بڑے جانور کی قربانی کو بدنا کہا جاتا ہے. تو بدنا کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرے گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ مجبوری آ گئی ہو، گنجائش کوئی نہ ہو، طواف زیارہ کیے بغیر واپس نہ آئے.
ٹھیک ہے، طواف زیارہ بہرحال
کرنا ہوگا
کر کرائے
ٹھیک
ہے, ورنہ جو ہے عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوں گے. طواف جو احرام ہے اس کا حصہ بھی باقی رہے گا, اور اگر کوئی اپنے وطن چلا جاتا ہے تو یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ یہ اب جاتے ہوئے مکہ نیا احرام نہیں باندھے گا, تو پہلے سے اس کا احرام باقی ہے, تو یہ جائے گا طواف کرے گا پھر جا کے اس کا احرام جو ہے وہ پورا ہوگا. حلق کرنے کے بعد احرام تو ختم ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
جب قربانی ہو جاتی ہے حلق کر لیا جاتا ہے احرام ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک جو شک ہے وہ باقی رہ جاتی ہے کہ عورتیں حلال نہیں ہوتی, یہ طواف الزیارہ کے بعد ہی حلال ہوتی ہیں, اور احرام کی جو مکمل پابندیاں ہیں طواف الزیارہ کے بعد ہی ختم ہوتی ہیں, چونکہ یہ فرض ہے, تو فرض کی ادائیگی کے بغیر حج مکمل کیسے ہو سکتا ہے,
یہ ادا ہی کرنا ہوگا بہر صورت, اور اس کی جو بھی تفصیلات ہوں پھر اپنے حوالے سے بھی مجھ سے پھر لے لیں, جیسے کہ آپ نے ابھی ضمن ارشاد فرمایا.
جی
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب تین حج ہیں یعنی نیت کے حساب سے, افراد, تمتع, قران, آیا جب ہم جائیں گے تو ایک وقت میں ایک ہی نیت ہوگی, یعنی اگر حج افراد کرنا ہے یا حج تمتع کا سلسلہ ہے یا حج قران کی سعادت ہے, کہ تینوں کی بھی نیت ہو سکتی ہے اگر ان کے عمل ملتے ہوں تو, کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی حج کی نیت ہوگی, اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
جی
اصل میں جو اسٹرکچر ہے یا ماہیت ہے وہ جدا گانا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی جو اعمال ہیں وہ مختلف ہیں,
ٹھیک,
تو تمتو اور قران جمع نہیں ہو سکتے, تمتو اور افراد جمع نہیں ہو سکتا,
ٹھیک ہے,
تو یہ تینوں جمع نہیں ہو سکتے.
سب کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا تو اسٹرکچر,
افراد کے اندر عمرہ نہیں ہوتا, تمتو میں عمرہ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں وہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے,
ٹھیک ہے,
اگر انہیں حج کرنا ہو تو, اس لیے عمرہ نہیں کرتے, اور شریعت نے ان کے لیے عمرہ کرنا جائز قرار نہیں دیا اگر ان کا حج کا ارادہ ہے, کہ ان کو صرف اور صرف حج افراد کرنا ہے,
ٹھیک,
ان کے لیے اور حج ہے ہی نہیں,
ٹھیک,
تو اگر وہ عمرہ کر لیں گے تو حج کے مہینوں میں تو پھر جو ہے ان کا وہ حج تمتع ہو جائے گا,
ٹھیک,
تو یا جو بھی صورت بنے گی,
جی,
تمتع صورتن تو تمتع ہی ہے, تو اس لیے شریعت نے ان کے لیے یہ حکم بیان کیا ہے کہ اگر وہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو حج کے مہینے میں عمرہ نہ کریں, تو یہ جدا جدا افعال ہیں, ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹکٹ میں تین مزے لے لیے جائیں,
گیٹ ون بائی ون,
ایسا نہیں ہے. خیر تو عبادات ہیں, ایسی اصطلاح تو ہم استعمال نہیں کریں گے. تو ہاں یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, اس کو سامنے رکھا جا سکتا ہے, اگر کوئی فضیلت کو سامنے رکھنا چاہتا ہے تو حج قران کرے,
ٹھیک ہے,
اس کے اندر عمرہ بھی ہے, حج بھی ہے, دونوں جمع ہو گئے ہیں, مسنون بھی وہی ہے, اور اگر کسی کے سامنے آسانی ہے تو بعض صورتوں میں افراد والے کو آسانی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں تمتع والے کو آسانی ہوتی ہے,
کیفیات کے اعتبار سے مختلف,
اور یہ تو ہم احکام بیان کر رہے ہیں آفاقی کے لیے جو آفاق میں رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن جو افراد حل میں رہتے ہیں یعنی آفاق کے اندر یا وہ مکہ میں رہتے ہیں,
جی,
ان کے لیے تو متعین ہو چکا ہے کہ وہ تمتع نہیں کر سکتے, قران نہیں کر سکتے,
افراد ہی کریں,
انہیں تو افراد ہی کرنا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں مکے سے تقریباً 200 کلومیٹر 250 کلومیٹر دور طائف میں رہتا ہوں, اور مجھے حج کے لیے کتنے دن پہلے جانا پڑے گا مکہ شریف میں, برائے مہربانی ضرور بتائیے گا.
لگتا ہے کبھی کبھی جاتے ہوں گے یہ مکہ شریف,
جی,
ٹھیک ہے, اتنی دور تو طائف جیسے دو شہر آ جائیں,
ٹھیک,
80-90-95 کلومیٹر دور ہے مکہ مکرمہ سے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طائف سے بھی آگے رہتے ہوں.
ٹھیک ہے,
سوال کیا تھا ان کا؟
ان کا یہ تھا کہ 200 کلومیٹر انہوں نے بتایا طائف کی, جیسے آپ نے فرمایا کوئی قرب و جوار میں کوئی جگہ ہوگی یہ وہاں رہتے ہیں, تو اب یہ حج کے لیے کتنے دن پہلے جائیں, مشورہ طلب کر رہے ہیں. گویا
دیکھیں حج کے جو افعال ہیں,
جی,
وہ حج کے مہینوں میں ہی ہو سکتے ہیں, یکم شوال کے بعد سے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, مطلب ان کے پاس کیا سہولیات ہیں, کہاں ٹھہریں گے, کہاں رہیں گے, کیا کریں گے, ان کی اپنی جو کام کرتے ہیں وہ چھٹیاں کتنی ملیں گی, کتنی نہیں ملیں گی, تو زیادہ پہلے جانے سے جو ہے وہ مشکلات بھی ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
بہت مشکلات ہوتی ہیں
پہلے چلے جائیں گے,
تو اس لیے اپنی جو ہے نا وہ سوچ لیں, اگر ان کو آخری کی تاریخوں میں جانا ہے تو حج قران بھی کر سکتے ہیں, یہ تو آفاق میں رہتے ہیں, نکاح سے باہر رہتے ہیں.
ٹھیک ہے, وہ تو کالز بھی ہیں اور پیکیجز بھی ہیں, مدنی گلدستے بھی ہیں. اگلی کال دیجیے گا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں راول پنڈی سے غلام صاحب بول رہا ہوں. میرا سوال ہے, رام کے اندر ہو اور چادر جو اوپر لیتے ہیں اس میں منہ اپنا دام لے تو کیا اس میں دم لازم ہو جائے گا کہ نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ چادر لی تو اس کا ایک دم ہوگا, اگر اسی درمیان دوسری مرتبہ چادر لے لی یا تیسری مرتبہ چادر لے لی تو کیا اس پہ بھی دم ہوگا یا وہ ایک ہی دم ہوگا اس پہ؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسی احرام کے اندر اگر کوئی اور غلطی کر لیتے ہیں جیسے کوئی مچھر مار دیا یا کوئی اور, اس میں بھی ایک دم لازم ہو جائے گا یا کہ اسی دم میں سارا کچھ ہو جائے گا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ٹھیک ہے جی, تین سوالات آپ نے کر دیے.
دیکھیں احرام جو ہے وہ جب بندہ احرام میں آ جاتا ہے
جی
تو درجنوں چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں.
ٹھیک,
بلا مبالغہ درجنوں چیزیں.
ٹھیک, جو احرام کے علاوہ حلال تھی, احرام سے پہلے حلال تھی,
احرام سے پہلے حلال تھی, احرام میں آنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں.
ٹھیک,
تو اب ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کی جیسی مرضی پامالی کی جائے دم ایک ہی آئے گا, ایسا نہیں ہے. ہر کام کا جدا گانا اس کی تفصیل ہے. اور مثال کے طور پر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو ایک دم آ گیا.
ٹھیک,
اس نے جو ہے وہ لباس پہن لیا 12 گھنٹے تک تو دوسرا دم آ گیا. تو اگر 50 غلطیاں بھی کرے گا تو 50 قسم کی جنایات لازم ہوں گی.
ٹھیک,
تو ایسا نہیں ہے کہ پورے احرام میں جب تک وہ نہیں اترتا جو مرضی کرے صرف ایک ہی دم دینا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. تفصیل دیکھی جائے گی کون سی جنایت ہے, کیا کیا ہے اور کتنا کی کتنا نہیں کی. اسے انہوں نے چہرے کے حوالے سے پوچھا
جی.
تو چہرے پہ اگر صرف کپڑا آ جاتا ہے یوں کر کے, ٹھیک ہے, تو اس سے دم نہیں ہوتا.
ٹھیک
ٹھیک ہے,
آیا اور ہٹ گیا.
اکثر صدقے کی صورتیں بنتی ہیں, ایک صدقہ فطر دے دیا جائے.
ٹھیک
ہے, چہرہ چھپانا اگر مسلسل رہتا ہے 4 پہر تقریباً 12 گھنٹے
جی
تو جا کے دم لازم آتا ہے. لباس کا بھی حکم ہے.
ٹھیک ہے,
لباس جو 12 گھنٹے تک پہنے رہا.
ٹھیک ہے,
تو جب جا کے دم ہوگا اس سے پہلے صدقے کی صورتیں بنیں گی.
ٹھیک,
تو اب جو اصل معاملہ ہے وہ 2 سے 3 چیزیں ہیں
جی.
پہلی چیز تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کس کس قسم کی پابندیاں حالت احرام میں لاگو ہو جاتی ہیں, کون کون سی باتوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے.
ٹھیک
ہے, ایک تو یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہر پابندی کی خلاف ورزی پر
کیا حکم
ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا سفر حج میں 2 طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں.
ٹھیک,
ایک ہوتا ہے احرام کی پابندی برقرار نہیں رکھی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا.
صحیح,
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ واجبات حج میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا. تو واجبات حج 27 واجبات ہیں حج کے
جی,
اس کا تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پیکجز تیار کیے ہیں اور ہر سلسلے کے اندر آج کو چھوڑ کر, آج کافی مواد تھا
جی,
تو ہم ہر سلسلے میں چار پانچ
آئندہ سلسلوں میں انشاءاللہ
واجبات بتاتے رہیں گے
جی.
اور خاص طور پر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واجب اگر چھوٹ جائے تو پھر کیا احکام لازم آتے ہیں.
میرا خیال ہے مختصر واجب کی تو اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن ہم آپ نے جو یہ شامل کیا ہے کہ یہ واجب ترک ہوتا ہے یا اس کی بعض صورتیں بھی آپ نے پھر بیان کی ہیں, وہ اگر ترک ہو گئی ہیں تو اب کیا کرنا ہوگا, یہ بڑا اہم ہوگا
جی.
جیسے کہ ابھی سوال میں بھی پوچھ رہے تھے
جی. تو احرام کی پابندیاں کون سی ہیں یہ پتہ ہونی چاہیے, واجبات حج کون سے ہیں یہ پتہ ہونی چاہیے, پھر ان کے خلاف ورزیوں پر احرام کی جو خلاف ورزیاں ہیں جیسے چہرہ چھپانا ہے
جیسے ابھی انہوں نے پوچھا
تو اس کی بھی کئی صورتیں ہیں, بالوں کا ٹوٹنا ہے کئی صورتیں ہیں, اور جو افعال ہیں ان کی مختلف صورتیں ہیں, تو ان صورتوں کے متعلق پتا ہو نہ پتا ہو تو پھر علماء سے پوچھا جائے.
ٹھیک ہے, اور جو حج پہ جا رہے ہیں مطلب اس کو تو سیکھنا ضروری ہوگا ہی.
بالکل
ٹھیک ہے, تو اگلے مدنی گلدستے کی طرف بڑھیں, اس سوال کا جواب پورا ہو گیا ہے تو ہم احرام کی پابندیاں کا جو پیکج ہے ہمارا مدنی گلدستہ ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے ہماری مجلس نے ہماری ٹیم نے کیا مدنی گلدستہ بنایا ہے. آئیے چلتے ہیں اس کی طرف, پہلے ہم انشاءاللہ شاء کا بمپر دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں.
تین چیزوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے ان پابندیوں کو, اور یہ عرض کر دوں کہ ان میں ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ جی بدن انسانی کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں تو وہ منحصر نہیں ہے کہ اتنی ہوں گی, کم زیادہ ہو سکتی ہیں. ماڈل کے طور پر جو مسائل ہیں بہت سارے ان کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے مختصر انداز میں, تو یہ خلاصہ ہے. یہ پورا ٹیکس نہیں ہے, پوری تھیوری نہیں ہے, بلکہ تھیوری کا خلاصہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پابندیوں کے تعلق سے کیا احکام ہیں.
احرام کیا ہے؟ نمبر ایک, نیت کرنا. نمبر دو, تلبیہ یا اس کے قائم مقام کا پڑھنا. نمبر تین, احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا. احرام کی پابندیاں تین قسم کی ہیں. وہ پابندیاں جن کا تعلق فحش بات اور لڑائی جھگڑے سے ہے, وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے, وہ پابندیاں جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے. شکار کے حوالے سے پابندیوں کی تفصیل. نمبر ایک, جنگل کا شکار کرنا. نمبر دو, اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا. نمبر تین, یا کسی طرح بتانا. نمبر چار, بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری دینا. نمبر پانچ, اس کے انڈے توڑنا. نمبر چھ, پر اکھیڑنا. نمبر سات, پاؤں یا بازو توڑنا. نمبر آٹھ, اس کا دودھ دوہنا. نمبر نو, اس کا گوشت. یا نمبر دس, انڈے پکانا یا بھوننا. نمبر گیارہ, بیچنا. نمبر بارہ, خریدنا. نمبر تیرہ, کھانا. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں پانچ قسم کی ہیں. نمبر ایک, وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو. نمبر دو, وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو. نمبر تین, وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخون سے ہو. نمبر چار, وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو. نمبر پانچ, وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے یا پھینکنے سے ہو. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق لباس سے ہو. نمبر ایک, منہ. یا نمبر دو, سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا. نمبر تین, بستہ یا کپڑے کی بخچی یا گٹھری سر پر رکھنا. نمبر چار, امامہ باندھنا. نمبر پانچ, دستانے پہننا. یا نمبر چھ, مرد کا موزے یا جرابے وغیرہ جو وسطِ قدم کو چھپائیں پہننا. نمبر سات, مرد کا سلا ہوا کپڑا پہننا. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق زینت کی چیزوں سے ہو. نمبر ایک, خوشبو بالوں میں لگانا. نمبر دو, بدن میں لگانا. نمبر تین, کپڑوں میں لگانا. نمبر چار, خالص خوشبو مشک, امبر, زعفران, جاوتری, لونگ, الائچی, دار چینی, زنجبیل وغیرہ کھانا. نمبر پانچ, ملاگیری یا قسم کثیر غرض کسی خوشبو کے رنگے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبو دے رہے ہوں. نمبر چھ, سر یا داڑھی کو ختمی یا کسی خوشبودار ایسی چیز سے دھونا جس سے جوئیں مر جائیں. نمبر سات, وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا. نمبر آٹھ, زیتون. یا نمبر نو, تل کا تیل اگرچہ بے خوشبو ہو بالوں یا بدن میں لگانا. نمبر دس, ایسی خوشبو کا آنچل میں باندھنا جس میں فی الحال مہک ہو جیسے مشک, امبر, زعفران. بدن انسانی سے متعلق پابندیاں وہ پابندیاں جن کا تعلق بال اور ناخون سے ہو. نمبر ایک, اپنا یا دوسرے کا ناخون کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخون کتروانا. نمبر دو, سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا. نمبر تین, گوند وغیرہ سے بال جمانا، نمبر چار کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو۔ بدن انسانی سے متعلق پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق ازدواجی تعلق اور ان کے متعلقات سے ہو، نمبر ایک عورت سے صحبت، نمبر دو بوسہ، نمبر تین مساس، نمبر چار گلے لگانا، نمبر پانچ اس کے اندام نہانی پر نگاہ، جبکہ یہ چاروں باتیں باشہوت ہوں، نمبر چھ مباشرت وغیرہ حق زوجیت کا تذکرہ کرنا۔ بدن انسانی سے متعلق پابندیاں، وہ پابندیاں جن کا تعلق جو مارنے پھینکنے سے ہو، نمبر ایک جو مارنا، نمبر دو پھینکنا، نمبر تین کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، نمبر چار کپڑا اس کے مارنے کو دھونا، نمبر پانچ یا دھوپ میں ڈالنا، نمبر چھ بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا، غرض جوں کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا۔
ماشاءاللہ، احرام کی پابندیوں کا تو تذکرہ ہوا، مجھ سے اب یہ تھیوری اور پریکٹیکل کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ ہی کا ایک شعبہ ہے، مکتبۃ المدینہ میں الگ سے، باب المدینہ کراچی میں تو الگ سے جداگانہ طور پر ایک شاپ بنائی ہے، ایک دکان بنائی ہے، اور اس پر احرام کے حوالے سے سامان موجود ہے،
فیضان مدینہ میں
بالکل۔ اور یہ سیٹ منگایا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کے لیے بھی منگایا ہے، اور آپ کا پریکٹیکل ہو جائے احرام کے حوالے سے تو یہ بھی اس لیے بھی منگایا ہے۔ اس میں احرام ہے اور آپ کے ضرورت کی کچھ اشیاء ہیں، اور یہ پورا پیک جو ہے اس کی قیمت ہے 2040 روپے، اس پورے پیک کی قیمت 2040 روپے ہے۔ اس میں احرام بھی ہے، چپل رکھنے کے لیے ایک شاپر بھی ہے، آپ کے بیگ بھی ہیں دو تین قسم کے، اور اس میں کچھ تسبیحات بھی ہیں، اور ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر حاجی کو چاہیے ہی۔
2000 روپے میں،
2040 روپے کا یہ بیگ سمیت ہے سارا سامان۔ اس میں بیلٹ بھی ہے چمڑے کا، یہ
250 روپے کا،
جی بالکل، بیلٹ بھی ہے چمڑے کا، یہ بھی ہے احرام بھی ہے، اور یہ دو طرح کے بیگ ہیں، پھر یہ شاپر ہے، اور یہ احرام بھی ہے۔
اچھا، دو احرام
بھی ہے،
دو
احرام ہے،
اچھا ایک احرام ہے،
ایک احرام ہے۔
اچھا،
تو اس میں جو ہے تولیے کا اور لٹھے کا جو کہا جاتا ہے، ہماری جو ترکیب ہوتی ہے وہی دو پیس ہیں، ایک تو یہ آپ بھی سب احرام کی کچھ ترکیب ہو جائے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں۔ اکثر حاجی جو ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ ہی حرمین طیبین جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ احرام باندھ کے دکھا دیں نا، چلے میں بھی دیکھ لوں گا بہت کریں۔
احرام باندھنا جو ہے وہ واقعی مشکل ہے،
اور مطلب جو پہلی دفعہ باندھ رہا ہوتا ہے،
دیکھیں ہم نے بھی تجربہ کار حاجیوں سے سیکھا ہے، اور انہوں نے امیر اہل سنت کو باندھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ احرام کی چادریں ہیں، صحیح جگہ کھڑا ہوں میں؟ تو اس احرام کی چادر کو جو ہے یوں اپنے دائیں طرف کر لیں، سب سے پہلے یہ کنارے ملا لیں، کنارے ملانا ضروری ہے ورنہ احرام بندھے گا نہیں صحیح۔ یوں کنارے ملا لیے جائیں، یہ کنارے جو ہے نا دیکھیں پوری کناری،
اور دونوں کونے ملا لیں گے،
ہاں یہ پوری کناری مل جائے گی،
ٹھیک۔
یعنی احرام باندھنے کے مختلف انداز ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن اس انداز میں پردہ بھی زیادہ ہے، مضبوطی بھی زیادہ ہے، بیلٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے،
ٹھیک ہے،
اور بیلٹ اس لیے سے باندھنا بھی نہیں چاہیے کہ احرام کے لیے باندھ رہا ہوں،
احرام روکنے کے لیے بیلٹ نہیں
باندھتا۔ اچھا، یہ رائٹ سائڈ پر پورا اس کا کنارہ ہو گیا ہے، اور یہ میں نے بالکل ملایا ہوا ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہے، اگر یہ آگے پیچھے ہوگا تو مشکلات ہوں گی، بالکل ملا لیں اس کو آپ۔ کیوں بھائی، کون کون جا رہا آپ میں سے حج پہ؟ ماشاء اللہ اکثر جا رہے ہیں، تو دیکھ لیا ابھی۔ اب کیا ہے، احرام چونکہ وہ ہوتا ہے اس کی چوڑائی کافی ہوتی ہے، تو اگر میں ٹخنوں سے لوں گا تو میرے سینے تک آ رہا ہے،
ٹھیک
ہے، یہ غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا، اس کو نیچے جانے دیں، نیچے جانے دیں اس کو،
یعنی جہاں سے ازار باندھتے وہیں رکھیں،
بالکل اس کو ناف پر رکھیں آپ، بعد میں اوپر آ جائے گا،
ٹھیک ہے،
بالکل ناف پر رکھیں،
چادر اگر اتار لیں
ٹھیک ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے،
ٹھیک،
یہ احرام کا دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کے کنارے ملا ہے, دوسرا آپ اس کو صحیح پوزیشن پر لے کر آئے,
ٹھیک ہے.
اچھا اس کو مثال کے طور پر بالکل ناف پر لے کر آئے,
ٹھیک ہے.
تیسرا مرحلہ یہ ہے, یہ جو سائڈ ہے اس کی, یہ سائڈ
جی,
یہ سائڈ تھوڑا سا پیٹ اندر کر کے
جی
جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں اسے اتنا کھینچیں گے,
ٹھیک
ٹھیک ہے.
صحیح,
یعنی اس چادر کو جتنا دبا سکتے ہیں اتنا دبائیں گے,
اندر جو چادر جا رہی ہے
جتنا دبا سکتے ہیں آپ,
ٹھیک. دبا لیا, زیادہ دبا لیا تو
کچھ بھی نہیں ہوگا.
اچھا
یہ دبا لیا آپ نے,
ٹھیک
ٹھیک ہے. اس کو دبانے کے بعد
جی
یہ ابھی ہلا نہیں ہے یہاں پر,
ٹھیک ہے.
تو چونکہ میری ابھی تازہ تازہ آیا ہوں تو تھوڑی پریکٹس ہو گئی ہے,
ٹھیک ہے.
ورنہ یہاں سے ہل جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
یہاں سے اگر ہل گیا تو یہ ڈھیلا ہو جائے گا,
ٹھیک. اچھا یہ کسی فرد کی اپنے سے وہ معاونت لے سکتے ہیں کہ پکڑا دیں؟
کوئی حرج نہیں اس میں,
ٹھیک.
اب یہ جو کنارا ہے
جی
اس کو تھوڑا سا یوں لپیٹ لیں,
ٹھیک ہے.
لپیٹنے کے بعد یوں کر لیں,
ٹھیک ہے.
اور اس کو اوپر کھینچتے ہوئے,
ٹھیک ہے,
یوں کر لیا جائے,
ٹھیک ہے.
کہیں سے بھی بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈھیلا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں نیچے نہیں رہا
جی,
ایسا نہیں ہے کہ بالکل نیچے ہو گیا, اوپر آ گیا, ٹھیک ہے.
جی بھی آ جائیں جب ہو ہی رہا تو پوری ترکیب.
چادر اگر لٹھے کی ہوگی تو آرام سے بندے گی, تولیے کی جو چادر ہے تہمت میں مشکل بنتی ہے,
ٹھیک ہے. یعنی نچلے حصے کے لیے جو چادر ہو وہ لٹھے کی ہو,
لٹھے کی ہو
وہ زیادہ بہتر رہتی ہے.
اوپر جو ہے وہ تولیے کی اگر ہوگی تو ایک تو کہ بار بار گرے گی نہیں, لٹھے والے میں کلف وغیرہ ہوتا تو گرتی ہے بار بار,
کلف ہوتی جاتی ہے.
اور دوسرا یہ ہوگا کہ پسینہ وغیرہ اگر آئے گا تو پسینہ بھی چستی ہے,
ٹھیک.
تو جب مینا جائیں گے تو تین دن چار دن احرام میں رہنا پڑتا ہے بعض اوقات. تو یہ چادر پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, بس آپ کسی بھی طرح پہن لیں,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ ستر نظر نہ آئے,
ٹھیک ہے.
اور یہ احرام نیچے والا جو تہمت ہے نیچے نہ ہو, یہ اوپر رہے.
جیسے ابھی آپ
اس انداز میں پہنے کہ نماز میں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو, دیکھیں نماز اس میں آرام سے پڑھی جا سکتی ہے,
ٹھیک ہے. مصحف جیسے ابھی آپ نے پہنی تو دونوں ہی کندھے ڈھکے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں,
جی جی.
تو کیا
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام جب بھی پہننا ہے کندھا جو ہے کھولنا ہے,
جی
کندھا جو کھولنا ہے یہ استباء کہلاتا ہے,
ٹھیک
ہے. یہ صرف طواف کی سنت ہے,
ٹھیک ہے.
جب طواف شروع کریں گے تو کندھا کھولیں گے, اس کے علاوہ احرام کے اندر کندھا نہیں کھولیں گے,
ٹھیک ہے. بلکہ بہتر یہ ہوں ہوگا کہ دو
نماز میں اگر کھولا تو نماز مکروہ ہوگی.
اللہ احرام کا طریقہ تو بیان ہو گیا, یعنی احرام کی پابندیاں بھی بیان ہو گئیں, احرام کا طریقہ بھی بیان ہو گیا. ایک سوال تھا شروع سے میرے ذہن میں تھا, یہ بلکہ سلسلے سے پہلے تھا کہ یہ سوال بھی آپ سے کرنا ہے سلسلے میں مجھے, کہ اب جب فلائٹس ہوں گی لوگ جائیں گے, ظاہر سی بات ہے فلائٹس کے ذریعے ہی جاتے ہیں زیادہ تر آج کل, تو یہی ترکیب ہے. اب فلائٹ جو ہوں گی وہ کوئی فلائٹ تو ڈائریکٹ ہوگی, کوئی وایا فلائٹ ہوگی, کوئی رکتی ہوئی جائے گی کہیں پہ اسٹے لے گی یا تبدیل ہوگی دوسری فلائٹ میں جائیں گے, تو اس سلسلے میں بھی ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی حاجیوں کو کیا کرنا چاہیے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی ہو جائے کہ سفر حج چل رہا ہے تو اس میں مزید کیا ہمارے لیے ہونا چاہیے.
سفر حج ہو یا سفر عمرہ ہو,
ٹھیک,
درست جگہ پر اگر احرام نہ باندھے نا آدمی,
جی,
تو شریع اعتبار سے بھی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں
جی,
اور وہ پریشانیاں آتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش پہلے سیکھ لیتا.
ٹھیک,
ابھی عمرے کے سیزن میں رمضان شریف میں
جی
ایسا ہوا کہ کچھ لوگ وایا فلائٹ میں گئے نا,
ٹھیک ہے,
ممکن ہے دبئی سے تھی یا کسی اور ملک,
یعنی مدینہ سے مکہ حرم شریفین سے پہلے کہیں رکے,
کنیکٹنگ فلائٹ تھی ان کی, اب انہیں وقت ہی نہیں ملا.
ٹھیک ہے,
پاکستان سے جو ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی.
ٹھیک ہے,
اور وہاں جلدی جلدی بھاگو 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 کرتے جہاز میں بٹھا دیا, احرام ہی نہیں مان سکے.
اللہ,
پورا قافلہ 150 کا قافلہ تھا, پورا قافلہ احرام ہی نہیں مان سکا. بس کس نے چادر لپیٹی, کس نے کپڑے اتارے تو اتارے, نہیں اتارے تو نہیں اتارے, اور وہ بغیر احرام کے میقات میں داخل ہو گئے. تو ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو یوں بڑی سمجھداری کا معاملہ ہے, بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کا جو دورانیہ ہے نا, یہ بڑا ہی نازک دورانیہ ہے. اس کے اندر مختلف طرح کے اسٹیپ آتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی, کسی کی ڈائریکٹ ہوگی, کہاں سے احرام باندھنا ہے, کہاں سے نہیں باندھنا. تو اس مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے جو کچھ ہدایات پر, کچھ رہنمائی پر مشتمل ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ پیکج اس لیے ہے تاکہ سیکھا جا سکے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بڑا انمول پیکج ہے یہ
سفر حج, قدم بہ قدم
قدم بہ قدم.
پہلے دیکھتے ہیں اس کا لبیک کے ساتھ ٹائٹل.
آئیے ناظرین دیکھتے ہیں پیکج سفر حج قدم بہ قدم. اس پیکج کے اندر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں, گھر سے لے کے مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے حوالے سے ضروری ہدایات بیان کی گئی ہیں.
آئیے دیکھتے ہیں کہ سفر حج قدم بہ قدم سیگمنٹ میں کن کن چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں گھر سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک کے ضروری کام. پہلا مرحلہ, گھر سے نکلنا. ملاقات و معافی تلافی کا اہتمام کیجیے. اہل و عیال کو اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی دعا پڑھ لیں. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد. اے اللہ عز و جل, ہم تیری پناہ چاہتے ہیں سفر کی تکلیف سے اور خراب واپسی اور مال اہل و اولاد میں کوئی بری بات دیکھنے سے. واپسی تک مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے. سفر یا احرام کے نفل پڑھنا نہ بھولیں. سامان کو ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں. ضروری کاغذات بالخصوص پاسپورٹ اور ٹکٹ لینا نہ بھولیں. براہ راست جدہ فلائٹ ہے تو احرام کی چادریں پہن لیں یا الگ کر لیں تاکہ ایئرپورٹ پر پہن سکیں. احرام کی نیت گھر سے کرنی ہے تو احرام کے نوافل بھی گھر سے ہی پڑھ لیں. براہ راست جدہ فلائٹ والوں نے گھر یا ایئرپورٹ سے نیت نہیں کی ہے تو جہاز کی پرواز بلند ہونے کے بعد بیلٹ کھولنے کی اجازت ملنے پر احرام کی نیت کر لیں. یہ اجازت عام طور سے پرواز بلند ہونے کے 10 منٹ بعد مل جاتی ہے. زیادہ آسانی اسی میں ہے کہ گھر یا ایئرپورٹ کے بجائے جہاز اڑنے کے بعد نیت کی جائے. جہاز میں میقات سے پہلے پہلے احرام کی نیت ضروری ہے. حج تمتع والے صرف عمرے کی نیت کریں گے, حج قران والے عمرے اور حج دونوں کی نیت کریں گے, حج افراد والے صرف حج کی نیت کریں گے. کنیکٹنگ فلائٹ والے احرام کی نیت کب کریں گے؟ جن کی فلائٹ براہ راست مدینہ منورہ کی ہو وہ احرام کی حالت میں نہیں جائیں گے. جن کی کنیکٹنگ فلائٹ براہ راست جدہ کے لیے ہو لیکن کسی ملک میں رک کر پھر دوسرا جہاز بدلنا ہو تو ایسے عازمین احرام کی چادریں اپنے دستی بیگ میں اپنے ساتھ جہاز میں لے جائیں, لگیج میں نہ ڈالیں. فلائٹ بدل کر جب جدہ والے جہاز میں بیٹھیں تو احرام کی چادریں پہن کر سوار ہوں۔ جہاز بلند ہونے کے بعد ہموار ہونے پر میقات یا محاذات میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں۔ جدہ میقات کے اندر ہے، جدہ آنے والا جہاز میقات کو عبور کر کے ہی آتا ہے۔ مکہ مکرمہ کو روانگی۔ مدینہ منورہ اترنے والے عازمین مکہ جاتے ہوئے تمتع، قران یا افراد میں سے اپنی اپنی تفصیل کے مطابق مدینہ منورہ شہر سے متصل میقات ابیار علی سے احرام باندھیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ اترنے والے بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ دخول حرم سے پہلے غسل مستحب ہے، آگے موقع نہ ملے تو جدہ ایئرپورٹ پر ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی نظر آتے ہی دعا پڑھیں، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حج تمتع کرنے والے پہلے عمرہ ادا کرتے ہوئے طواف و سعی کریں گے، پھر حلق یا تقصیر کر کے احرام کھول دیں گے۔ حج افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، یہ اگر آفاقی یعنی میقات کے باہر سے احرام باندھ کر گیا تھا تو سب سے پہلے طواف قدوم کرے گا اور حالت احرام میں ہی رہے گا، منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ اگر حج افراد کرنے والا مکی یا حلی ہے تو ان پر طواف قدوم نہیں۔ حج قران کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے پہلے طواف عمرہ اور پھر سعی کرے گا، لیکن حلق یا تقصیر نہیں کرے گا بلکہ حالت احرام ہی میں رہے، منا اور عرفات اسی احرام کے ساتھ جائے گا۔ قران والا عمرہ کرنے کے بعد طواف قدوم کا بھی ایک طواف کرے گا۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سفر حج قدم بہ قدم دیکھا۔ انشاءاللہ عزوجل اگلے جو ہماری قسط ہوگی کام حج کی، تو انشاءاللہ عزوجل اس میں کچھ اور چیز لے کر آئیں گے، عمرہ لے کر آئیں گے قدم بہ قدم انشاءاللہ عزوجل، کیونکہ مکہ پہنچنے کے بعد اکثر افراد جو ہیں وہ پہلے عمرہ کریں گے۔ کچھ آپ کی کال شامل کریں گے، ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیتے ہیں۔ جی ہاں
جی، فتح شیخ جہرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مرحوم والدین کے لیے حج بدل کرنا چاہتے تھے، ایک اپلیکیشن ہماری ریجیکٹ ہو گئی اور ایک ایکسیپٹ ہے، کیا میں والدہ اور والد کے لیے اکٹھی حج کی نیت حج بدل کی کروں گا، یا والد کے لیے پہلے جاؤں یا والدہ کے لیے جاؤں؟
ماشاء اللہ، آپ کا جذبہ مرحبا۔
ایک اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، تو وہ ان کے والدین میں سے کوئی ہے یا
نہیں؟ حج بدل کرنا چاہ رہا ہے اپنے دونوں والدین کی طرف سے۔
اچھا،
تو کوئی دو افراد ہوں گے جو سمجھ میں آ رہا ہے کال سے، تو دونوں نے اپلیکیشن دی ہوگی، ایک نہیں ہو سکا حج کے لیے اور دوسرے کا ہو گیا ہے۔ تو اب جس کا ہوا ہے اپلیکیشن کا کہ وہ حج کرنے جا رہے ہیں، تو وہ صرف والد کی طرف سے کریں، صرف والدہ کی طرف سے کریں، یا دونوں ہی کی نیت کر لیں تو حج بدل ہو جائے گا؟
حج بدل جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں
جی۔
ایک ہے حج بدل نفلی صورت میں کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک حج بدل واجب یعنی فرض جو ہوتا ہے اس کی صورت میں کیا جاتا ہے،
ٹھیک
ہے۔ حج بدل فرض کی ادائیگی کی شرائط مختلف ہیں، نفل کی مختلف ہیں
جی۔
حج بدل فرض کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر والدین پر حج فرض ہو چکا تھا
جی،
وہ بڑھاپے میں آ گئے، نہیں جا سکے، حج نہیں کیا، یہاں تک کہ اب نہیں جا سکتے، خود فزیکلی نہیں جا سکتے، تو اب وہ اولاد میں سے کسی کو بھیج رہے ہیں،
ٹھیک ہے۔
اگر یہ صورت ہے تو گورنمنٹ اسکیم واحد راستہ نہیں ہے،
ٹھیک
ہے۔ استطاعت اگر تھی تو پرائیویٹ میں ٹرائی کرنی چاہیے تھی،
ٹھیک ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھاک امیر لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم میں ٹرائی کر کے کاغذات نام نہیں آتا، خاموش پڑ جاتے ہیں
جی۔
حالانکہ ان پر اتنی استطاعت ہوتی ہے جو مطلب تقریباً 1,00,000 کا فرق تو کم و بیش آتا ہی ہے
جی،
پرائیویٹ اسکیم میں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر تو فرض کی صورت تھی تو بہرحال ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا،
ٹھیک ہے۔
حج بدل فرض کی اگر صورت ہے اس کی اور صورت بھی بنتی ہے، وصیت کی بھی ایک صورت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایک شخص کے لیے ایک ہی شخص جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص دو کی طرف سے حج بدل کر لے، ایسا نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ والدین نے نہ وصیت کی تھی نہ ان پر حج فرض تھا اور ان کا انتقال ہو گیا،
ٹھیک،
اب یہ سال ثواب کے لیے جانا چاہتے ہیں،
صحیح،
حج بدل ان پر فرض نہیں تھا، وصیت وغیرہ بھی نہیں تھی، اس سال ثواب کے لیے جانا چاہتے
ہیں، حج ان پر فرض ہی نہیں تھا،
فرض نہیں تھا، تو یہ بھی اپنا حج کر چکے ہیں،
ٹھیک،
یہ بھی دوبارہ جا رہے ہیں،
ٹھیک،
تو یہ نفلی حج کر سکتے ہیں،
ٹھیک،
اور نفلی حج کا ثواب ایک سے زیادہ لوگوں کو بخشا جا سکتا ہے،
ٹھیک،
تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے.
تو نفلی اور واجبہ کے اعتبار سے تو آپ نے ارشاد فرما دیا. ایک چیز یہ ہے کہ ابھی
واجبہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، واجبہ صورت نہیں، حج بدل فرض اور حج بدل نفل،
ٹھیک ہے. مطلب اس میں ضمناً یہ ارشاد فرمایا جیسا بھی آپ نے وضاحت کی ہے، میں چاروں اور تھوڑا ہو جائے، کہ کسی نے خود فرض حج نہیں کیا ہے اور اب وہ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اپنی رقم سے، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟
اپنی رقم سے کر رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی پورے گھر کی قربانی کر دے، اپنی قربانی نہ کرے، حالانکہ اس پہ قربانی واجب ہو.
صحیح.
تو جس نے اپنا حج نہیں کیا تو اس کے پاس استطاعت ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تو اپنے حج نہ کرنے کی وجہ سے بہرحال تاخیر کا گناہ تو ہوگا اسے،
ٹھیک،
تو اپنا حج تو اسے کرنا پڑے گا.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد کاشف اتاری عرض کر رہا تھا، سر یہ معلومات کرنی تھی، میں نے حج ادا کر لیا لیکن میرے والد صاحب نے حج ادا نہیں کیا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان کے بدلے مجھے حج کرنا ہو تو وہ حج کیا کہلاتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہے یا جس طرح حج ادا کرتے ہیں اسی طرح حج ادا ہوتا ہے؟ اس میں ذرا رہنمائی فرما لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیں آسان سا جواب تو یہ ہے
جی
کہ یہ چلے جائیں،
ٹھیک ہے،
اور اپنے والد کی طرف سے تلبیہ پڑھیں اور اپنے والد کی نیت ہی ہر جگہ رکھیں کہ میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، حج کر کر آ جائیں.
صحیح.
حج بدل فرض تھا جب بھی ادا ہو جائے گا، نفل تھا جب بھی ادا ہو جائے گا. حج بدل نفل میں تھوڑی سا ریلیکس مل جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اگر تو یہ تعین کر لیں کہ ان کے والد پر حج فرض تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی،
ٹھیک ہے،
حج بدل فرض کی صورت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی،
ٹھیک ہے.
حج بدل نفل میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا اپنی طرف سے حج کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور آخر میں سال ثواب کر دیتا ہے کہ فلاں کو میں نے یہ سال کیا،
یعنی گویا کہ حج اپنا ہی کر رہا ہے،
حج اپنا ہی کر رہا ہے. حج بدل فرض میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تلبیہ پڑے گا تب بھی اسی کی نیت رکھے گا کہ میں فلاں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، اور اگر اس نے خرچہ دے کر بھیجا ہے تو پھر کچھ حدود و قیود میں رہنا پڑے گا،
ٹھیک،
تو یہ تو اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں. اگر یہ فرض کسی صورت بھی اپنا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بار بار حج کی توفیق بھی عطا فرمائے، احکام حج بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر بھی رہے